رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الرف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الأرض بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایام النحر یعنی قربانی کے دن انتہائی قریب سے قریب تر ہیں اور عید الاضحیٰ اور نحر و قربانی شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت افضلیت اور بڑا مقام ہے. اسے شریعت کی زبان میں سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مقدمہ یہاں پر میں ذکر کر دوں تمہیدن. قربانی ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ کو، ابھی جس طرح کہ یہ مہینہ جو اسلامی چل رہا ہے ذیقات کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ چلے گا وہ ذی الحج کا. گزشتہ دو جمعے ہم نے حج کے مسائل پر گفتگو کی ہے اور ایام حج یعنی اشہر حج، حج کے مہینوں پر. حج کا مہینہ عید الفطر کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی شوال کا پورا مہینہ، ذیقات کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور اس کو ایک طرز میں حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی تاریخ و طرز میں 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جس کو بڑی حرمت اور عزت حاصل ہے، کہ جس میں قتال، لڑائی جھگڑا زمانے جاہلیت کے اندر بھی منع رہا. 3 مہینے تو یہی ہو گئے، یعنی شوال، ذیقات اور ذی الحج اور ایک رجب کا. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. تو کچھ مسائل کو سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ اپنے علم میں اضافہ کریں اور شرعی اعتبار سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اب آپ دیکھیں قربانی جس دن میں اور آپ غیر حاجی، یعنی حاجی تو وہ ہے جو منیٰ کے اندر موجود ہوگا. منیٰ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، اور یہ حدود حرم کے اندر آتا ہے. حدود حرم سے مراد یہ ہے کہ جب آسمان سے حجر اسود وہ مبارک پتھر اتارا گیا تھا، تو اس کو اتار کر جب خانہ کعبہ میں لگایا گیا تو اس کی روشنی جہاں تک گئی، تو تاریخ مکہ کی تمام کتابوں میں آتا ہے، وہ علاقے حرمت اور عزت والے بن گئے، اس لیے اس کو حدود حرم کہتے ہیں. حدود حرم کہنے کی مراد یہ ہے کہ وہاں پر نیکی کا اجر دگر اور علاقوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک تو مسجد حرام خود ہے جس میں ہم طواف کرتے ہیں، لیکن یہ تو حرم ہے لیکن ایک بہت بڑا ایریا جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے، یعنی سراؤنڈنگ میں وہ پورا علاقہ حدود حرم کہلاتا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس کے نشانات بھی لگائے ہوئے ہیں کہ یہ علاقہ حدود حرم ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے یہ تو مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کے اندر وہ کالی عمارت ہے جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں، جس گراؤنڈ پر ہم طواف کرتے ہیں وہ مسجد ہے، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. یہ کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے، حرام بمانا حرمت و عزت والا. پھر اس کے اوپر کا علاقہ اگر تھوڑا سا کھولیں گے تو یہ حدود حرم کہا جاتا ہے جو چند کلومیٹر پر ہے. حرم کے بارڈر کا جو باہر کا علاقہ وہ حل کہلاتا ہے. حل کے باہر کا جو علاقہ ہے جہاں پر حرم ختم ہوتا ہے وہاں سے حل کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں حل کا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں سے میقات کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو یہ تین جغرافی اعتبار سے معلومات اگر ذہن میں رہتی ہے تو بندے کو مسئلے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. میں صرف اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ وہ علاقہ جو مسجد حرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مکہ شریف کے اندر، جسے حدود حرم کہتے ہیں، تو قربانی حاجی اسی کے اندر کر سکتا ہے، منا میں بھی کر سکتا ہے، عین مکہ کے اندر آ کر کر سکتا ہے. مکہ کے کئی اور علاقے جو حدود حرم کے اندر آتے ہیں، کاکیہ کا علاقہ ہے، جبل کعبہ کا علاقہ ہے، یعنی جتنا بھی علاقہ جو اس دائرے کے اندر آ جائے، یعنی مثال آپ کو کہہ دیا جائے دوراجی میں قربانی کرو، تو چاہے آپ مسجد محبیبیہ کے باہر کریں، چاہے آپ سیلانی چوک پر کریں، چاہے آپ نیچے اتر کر کے، تو جہاں تک یہ علاقہ جائے گا وہاں تک دوراجی کا اطلاق ہوگا. تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے حاجی کو جو قربانی کا حکم دیا ہے وہ حدود حرم کا دیا. اب چاہے وہ منا کے اندر کریں، منا ایک خاص علاقہ ہے، یا منا سے باہر آ جائے، جہاں تک حدود حرم کا علاقہ آئے گا وہاں پر حاجی قربانی کرے گا، حج کی اس کے باہر کرے گا، تو وہ ذبیحہ حلال تو ہوگا لیکن وہ حج کی قربانی نہیں کہلائے گی. ایک بات دیکھیں، قربانی حاجی ہو یا غیر حاجی، یعنی جو باقاعدہ حج پر گیا ہو وہ یا جو حج پر نہیں گیا وہ، دونوں ایک ہی دن قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو. 9 تاریخ کو حج کا دن ہوتا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہے. 8 کا دن یوم ترویہ ہے. حاجی 8 کی تاریخ کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام 8 کی صبح میں کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 کی صبح کی فجر پڑھی، پڑھائی ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، پھر فجر پڑھائی، یعنی 9 کی فجر پڑھائی. 9 کی فجر پڑھا کر حضور عرفات تشریف لے گئے. ظہر و عصر کو آپ نے ملا کر عرفات کے اندر پڑھا، اور مغرب کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما کر، سورج غروب ہو رہا اور حضور مزدلفہ کی طرف نکلے، اور مغرب اور عشاء کو حضور نے پھر مزدلفہ کے اندر پڑھا جبکہ 10 تاریخ لگ چکی تھی. اور 10 کی صبح جیسی ہوئی تو حضور منا کے اندر آئے، اور منا کے اندر آ کر حضور نے سب سے پہلے شیطان کو کنکری ماری، اس کے بعد قربانی کی، اس کے بعد سر منڈا، اور پھر جا کر طواف زیارت کر لی، یہ حج مکمل ہو گیا. تو یہ ایک اس کا خلاصہ حج کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. لیکن جو بات یہاں پر عرض کرنی ہے مسائل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ قربانی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، دونوں کرتے ایک ہی دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو. 9 کو جس طرح میں نے کہا آپ کے سامنے کہ حج ہوتا ہے، اور 10 کی صبح کو حاجی منا کے میدان میں اترتا اور شیطان کو کنکری مارتا ہے، اور وہی ٹائم غیر حاجی ہمارے پاکستان انڈیا جہاں پر بھی لوگ ہیں غیر حاجی، اب اس کو سمجھ لیجیے، وہ ٹھیک اسی ٹائم پر قربانی کرتے ہیں. اب قربانی دونوں ہو رہی ہیں، وہاں بھی اونٹ ذبح ہوتے ہیں، یہاں بھی اونٹ ذبح ہوتے ہیں، وہاں بھی گائیں ذبح ہوتی ہیں، یہاں بھی گائیں ذبح ہوتی ہیں، وہاں بھی بکرے دمبے، یہاں بھی بکرے دمبے، قربانی کے جانور ہیں. لیکن یہ دونوں قربانیوں میں فرق ہے، قربانی تو ہو رہی ہے لیکن دونوں کے طریقے کار میں فرق ہوتا ہے. وہ حاجی جو قربانی کر رہا ہے اس کو حدی کہتے ہیں، وہ اللہ کے حضور اپنے احرام کا تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اس کو حدی کہتے ہیں. پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ جناب وہ اپنے جہاں سے اپنے علاقے سے چلتے تھے، قرآن کریم میں سورہ حج کے اندر ذکر کیا، یعنی جو کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، دنیا سے جہاں سے بھی لوگ آتے تو وہ اپنی قربانی اپنے گھر سے لاتے تھے، یعنی گھر سے ہی وہ اونٹ لے کر چلتے، اور اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیتے تھے جس کو قلادہ کہتے ہیں، اور وہ ہار ڈال کے نشانی ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ کہیں اور نہیں ہوگا، اب اس کی قربانی اللہ کے گھر پر ہوگی، یعنی منا میں ہوگی، حدود حرم میں ہوگی، اور یہ اللہ کا مہمان ہے. تو اس کی تعظیم کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ پھر جہاں وہ چل رہا ہو لوگ اس کی تعظیم کریں، جہاں وہ بیٹھے اس کی تعظیم کریں، اس کو ڈنڈے سے نہ ماریں، اس کو ہکالے نہیں، اس کو دھکا نہ دیں. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور صرف خدا کے نام پر منسوب ہو کر چل پڑا اس کا یہ ادب ہے، تو جو اولیاء خدا کے ہو گئے ان کا کتنا ادب ہوگا. تو یہ شاعر اللہ ہے، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا ادب پھر اللہ کا ادب قرار پاتا ہے، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا تھا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یا اللہ یہ اونٹ بکریاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، فرمایا جو ان کی تعظیم کرے گا تو جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اور جس کو میں بخشنا چاہوں گا اسے توفیق دوں گا کہ وہ اس کی تعظیم کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کی تعظیم لفظوں میں مراد نہیں، نشانی ہے، بکرا گائے اونٹ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں غیر مسلم اگر گائے کی تعظیم کریں تو شرم ناجائز ہے، لیکن جب قربانی لے کر حاجی پہنچتا ہے تو اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے کہ اس اونٹ کی تعظیم کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو کیسا کیسا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا، مراد و نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کہ آپ بھی مٹھائی بانٹتے ہیں وہ بھی مٹھائی بانٹتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی اونٹ کی تعظیم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی گائے کی تعظیم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو فرق کیا رہا؟ آپ بھی ایک پانی کا ادب کر رہے ہیں وہ بھی ایک پانی کا ادب کر رہے ہیں، آپ بھی ایک کالے پتھر کو چوم رہے ہیں وہ بھی ایک کالے پتھر کو چوم رہا ہے، آپ بھی پتھر کی عمارت کے گرد گھوم رہے ہیں وہ بھی ایک پتھر کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، تو ظاہری سٹائل تو ایک جیسے۔ آپ حج سے فارغ ہو کر گنجے ہو جاتے ہیں سر مونڈتے ہیں، اس طرح وہ ایودھیا میں جا کر گنگا کے قریب سر مونڈ لیتا ہے، تو ساری ادائیں تو ایک جیسی ہیں۔ تو اداؤں کو دیکھ کر، سٹائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگایا جاتا شرک و بدعت کا، بلکہ دیکھا جاتا یہ کام کیا کس کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو چاہے اس قسم کا کام کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو، اور وہ مثال اگر کہیں اور بھی ہو تو وہ کام صرف کرنے سے آرام نہیں ہوتا، ورنہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، آنکھ سے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں وہ، تو یہ تھوڑی کوئی بات، لیکن لوگوں نے ایک مذہب بنا دیا ان چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ لگا، نہیں آپ نے ایسا، وہ تو وہ ایسا کرتے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ تو ناجائز ہو گیا۔ کرسچن نے جناب چرچ کو سجایا ہے تو آپ نے جناب مسجدوں کو سجایا، تو میلاد اور اس میں کیا فرق رہا؟ تو یہ ایک عجیب سی بھونڈی تعویل ہے جس کے پیچھے بغض ہوتا ہے، شریعت کی دلیل نہیں ہوتی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے، وہ بھی برکت کے لیے اس کی مذہب کے نزدیک وہ گنگا کا پانی لے آتا ہے، آپ زمزم کا پانی لاتے ہیں، فضیلت میں بہت فرق ہے لیکن صورت تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب کس چیز کے لیے آپ وہاں پر پہنچیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ حاجی جو اس دن قربانی کرتا ہے، اور اسی دن جو ہے کہ وہ غیر حاجی قربانی کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ حاجی جو قربانی کر رہا ہے، حاجی جو قربانی 10 تاریخ کو کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں حدی، اور غیر حاجی اپنے علاقے کے اندر جو قربانی کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں سنت ابراہیمی۔ اس قربانی کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں، اور اس قربانی کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ قربانی احرام کے ساتھ خاص ہے اور یہ قربانی مالک نصاب کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کیوں بات آپ کے سامنے کی؟ منکرین حدیث اکثر جو لوگ ہیں جو حدیث پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح غلام پرویز ہماری اس پاک سرزمین کے اوپر ایک عجیب سا وجود تھا، جو بڑا بھاری وجود تھا، لیکن قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کی وایت لانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب قربانی تو آپ پر تھی نہیں، آپ نے 2 لاکھ کا بکرا لے لیا، آپ نے 4 لاکھ کا بکرا یہ کسی غریب کو دیتے، ویلفیئر میں دیتے، فلاں کرتے، ڈھمکانا کرتے، یہ تو حاجی کے اوپر قربانی تھی، آپ پر تو تھی نہیں، اس طرح گویا کہ مس گائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، نہ غصہ کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اس کے ہم مخالف نہیں، وہ سنت ابراہیمی نہیں ہے، وہ حدی ہے۔ جو قرآن کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کا وجوب حالت احرام والے حج تمتع، یہ حج قران والے پر واجب ہے، حج مفرد پر نہیں ہے۔ وہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں وہ خاص ہے منا کی قربانی کی، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے فصل لربک ونحر کی آیات سے، وہ سورہ المائدہ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس آیت کا معنی اور ہے۔ تو لہذا ہوتی دونوں قربانی ایک دن ہے، تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں قربانی کر رہے ہیں، قربانی تو آپ پر ہے نہیں۔ تو میں نے کہا صدیاں گزر گئی، ساری امت کرتی رہی، آج آپ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس پر قرآن کا استدلال نہیں، سورہ المائدہ میں تو یہ آیا، سورہ بقرہ میں یہ آیا، سورہ انعام میں یہ آیا۔ تو ہم نے کہا جو ساری امت کرتی رہی ان کو یہ آیت نہیں پتا تھی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ سمجھ نہیں پائے، تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتے ہیں کہ دونوں قربانیوں میں کیا فرق ہے، اور اگر آپ سمجھ کر خلط مبس کر رہے ہیں تو پھر کسی دیوانے کی گپ پر کون کان دھرتا، ہر بندہ ایسی مصروف ہے، جو صحیح طریقہ بندہ اس کے پر چل رہا ہوتا، ساری امت جمع ہو کر اجماع کے ساتھ ایک کام کر رہی ہے، آپ بیچ میں پخ نکال رہے ہیں کہ 10 دن کو آپ قربانی نہ کریں۔ ایک ویلفیئر کے شخص تھے کراچی کے اندر، بوڑھے سے، وہ اس پر خاص اس دنوں میں آواز لگاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اتنے مہنگے جانور لا رہے ہو، خون بہا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ تو ہم نے کہا بابا جی آپ نے ویلفیئر کھولی، داڑھی سفید کی، شریعت کا مسئلہ بھی حاصل کرتا نا، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں شریعت کے خلاف بول کر، احادیث کے خلاف بول کر؟ تو اس قسم کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، مسائل حج آپ، مسائل قربانی آپ جانتے ہیں، صرف اس کو یاد دلانا، لیکن یہ چیزیں گویا کہ ذہن میں خلفشاری کی بات بنتی ہے، تو سمجھانے کی نیت سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جو قربانی حاجی کرتا ہے وہ حدی کہلاتی ہے، اور غیر حاجی جو کرتا ہے وہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. وہ قربانی قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کہاں سے لائے، تو ہم نے کہا آپ قربانی پر بحث نہیں کرو، آپ ہم سے حدیث کی حجیت پر بحث کرو، کیونکہ جب آپ حدیث ہی کو نہیں مان رہے تو یہ استدلال کہاں سے مانیں گے. تو پتا چلا کہ آپ جزیات پر بات نہ کریں، پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ حضور کی سنت حجت ہے کہ نہیں. جب حضور کی سنت حجت ہو گئی تو یہ سارے طریقے خود بخود ثابت ہو جائیں گے. اور آپ کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ساری امت کہتی ہے کہ دین کا استدلال قرآن سنت اجماع قیاس سے ہوتا ہے، شریعت کی چار دلیلیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، اور حضور نے 10 سال ذوالحجہ میں قربانی کی ہے. یہ حضور کا متواتر عمل رہا. اس میں ایک جو حضور نے 11ویں جو ہے کہ ہجری میں جو سرکار نے حج فرمایا ہے، کیونکہ 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا ہے نا، ربیع الاول شریف میں سرکار نے وصال فرمایا، 11ویں ہجری شروع ہوئے، تو 10ویں کا جو ذوالحجہ آ رہا ہے محرم سے پہلے، یہ تو حضور نے حج کیا تھا. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جو اپنی، کیونکہ حضور نے قران کا حج باندھا تھا، اور سرکار اپنے ساتھ حدی کے لیے، عام آدمی ایک اونٹ لے جاتا ہے اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ایک گائے لے جائے نہیں، ایک حصہ بکرا بھی ہو وہ پورا کر دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ لے کر مدینہ منورہ سے گئے، 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے تھے، باقی سرکار مولا مرتضیٰ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نہر کرو، اور اس میں اشارہ مبارک تھا کہ میری جو عمر شریف تھی میں نے اس کا شکرانہ ادا کر دیا ہے، اور اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. تو 63 اونٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے بیان ذبح کیے ہیں، نہر کیے ہیں. اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک بڑی مبارک حدیث آتی ہے کہ جب نہر کرنے کے، آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک پورا مجمع اور تماشا بنتا ہے کہ کس طرح اس کے، اور ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو فیس بک پر اس بیچارے قصائی کی جو ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کر رہی ہوتی کہ اونٹ نے اس کے ساتھ کیا کر لیا، اور لوگوں ایک ہنگامہ ہوتا ہے، یعنی کس طرح اس کو باندھیں گے، کس طرح اس کو نہر کریں گے. تو یقیناً اونٹ ایک ایسا جانور ہے، اور طاقتور جانور، اس کے منہ میں اتنی طاقت ہے کہ جناب قریب اگر کوئی بندہ آ جائے اور اس کے منہ میں اگر اس کی کوئی بدن کا حصہ آ جائے تو وہ تو بندے کو مار ڈالے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے نہر کے لیے خنجر اٹھایا تو ہر اونٹ اپنی گردن اٹھا کر حضور کے پاس خود آتا تھا. یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، سبحان اللہ. اور محبوب کے ہاتھوں سے وہ نہر ہونا چاہتا تھا، سرکار کے ہاتھ سے وہ ذبح ہونا چاہتا تھا. تو یہ جانوروں میں کتنا عشق تھا کہ مجھے کوئی اور خنجر نہ چلائے، میری گردن پر اگر کوئی خنجر چلائے تو جناب سید عالم ہو، تاکہ یہ اللہ کے حضور میرا تحفہ، میری قربانی ہو، اور وہ ہو اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے. اب آ جائیے اس موضوع کی طرف جو جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو لہٰذا یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ واجب ہے، اس کا انکار کرنا شدید گمراہی ہے، اور یہ ساری امت کے ساتھ امت کے اجماع کو پھاڑ دینا ہے اور افتراق اختراع ہے. اور قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ رسول اس مسئلے کو واضح کر دیں، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، ساری امت ایک بات کر رہی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا ایک راستہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ پھر ان کو واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو تم نے اجماع امت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ساری امت ایک کام کر رہی ہے، تو دوسرا کام کر کے ان کو ان میں درار ڈال رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ تبع غیر سبیل المؤمنین نولی ہی ما تبلا، پھر ہم اس کو دھکا دیتے ہیں جس طرف وہ جا رہا ہے، اور اس کو دھکیل دیتے ہیں اس برائی کے راستے کے سب طرف جو سعت مسیرہ، جو بہت برا راستہ ہے. تو اجماع سے ہٹ کر بات کرنا، یہ بات اجماع سے مراد کیا کہ ساری امت کے جید علماء اس بات پر ہیں کہ جناب یہ سنت ابراہیمی ہے، اس سے ہٹ کر ساری امت کو بانٹنے کے لیے، جی میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں نے بڑی عربی گرامر پڑھی ہے، میں بہت بڑا اسلامی اسکالر ہوں، مجھے اسلام کی بڑی معلوم. کیونکہ ہمارے ایک بات میں لطیفہ نہیں، ایک بات عرض کر دوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے وہاں یہ حال ہے کہ 3 چیزوں میں لوگ بڑے بہت زیادہ ساہوکار بن جاتے ہیں، سمجھدار بن جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ان کو، ایک سیاست کا ایشو، ایک میڈیکل کا ایشو، اور ایک مذہب کا ایشو. کبھی آپ دیکھیے چوراہے پر آپ بیٹھ جائیے، آپ کوئی بھی ایک دوائی نکالیں کہ خدا نہ کرے مجھے بلڈ پریشر ہے میں دوائی کھا رہا ہوں، ایک بندہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوئی آپ کو مشورہ دینا شروع کر دے گا، آپ یہ چھوڑیں جناب، آپ یہ کھائیے، آپ یہ کیا کھا رہے ہیں، آپ فلاں حکیم کی چورن لیجئے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں. اس کو اس مرض کی ساخت بھی نہیں پتا لیکن مشورہ دے گا. اسی طرح آپ روڈ پر بیٹھ کر کوئی سیاست کا مسئلہ چھیڑ دیں, ایک بندہ جس کو اپنے حال سے بدحال ہے لیکن وہ آپ کو ایسے مشورہ دے گا. اور تیسرا چیز مذہب کا, نہیں جناب مذہب تو بڑا آسان ہے بات کرنا شروع. تو گویا کہ یہ نفسیاتی مرض ہے کہ جو نااہل ہے وہ اس میں کود پڑتا ہے اور اپنی گویا کہ ڈنگے مار, اور اس وجہ سے سارا یہ فساد ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی فکر کو ہم مسترد کریں. اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاتَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل تمہارے متھے لگے تو منہ موڑ کے جاؤ, اس کو کیا سمجھائیں گے آپ. وہ خود جاہل ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان اور بہت بڑا ڈاکٹر سمجھ رہا ہے اور بہت بڑا ماہر علم سمجھ رہا ہے. اسی طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے ہی لوگ پھر ایک بڑھاپے کے اندر یا آخری عمر میں آ کر ایک مطب کھول لیتے ہیں, کیونکہ جو زندگی بھر انہوں نے دواؤں پر تبصرہ کیا تھا تو بھائی اب تو حکیم ہو جانا چاہیے ان کو, تو وہ مطب کھول لیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے عمر کے حکیم صاحب ہیں. میں کسی بڑے عمر پر تنقید نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک عمر کے اندر آ کر پھر اپنا ٹھیا لگا لیتے ہیں. جو جاہل آدمی ہوتا ہے جو پوری زندگی علماء پر تبرہ کرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے اپنی ایک مسئلہ نکال رہا ہوتا تو آخری عمر میں آ کر پیر ضرور بن جاتا ہے. داڑھی چھوڑ دیتا ہے, زلفیں تھوڑی لمبی کر لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, کیونکہ پوری زندگی وہ دین کے خلاف بک بک کرتا رہا ہے علماء کے خلاف اور اپنی رائے دے کر معاشرے میں اپنے آپ کو منفرد کرتا رہا ہے, تو بورڈ لگا کر پیر صاحب ضرور بن جاتا ہے. پیروں کی مذمت نہیں یہاں پر, جاہلوں کی مذمت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو کم سے کم اہل علم کو رد کرنا چاہیے. یہ چیزیں دین کو پارا پارا کر دیتی ہیں. یعنی ایک عالم دین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے بات کریں. جناب عالم ہونے سے مراد معاذ اللہ نبی ہونا نہیں, نبی کی وہ ذات ہے کہ جو کہے گا وہ حجت ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جملہ لکھتے ہیں جو میرے اور آپ کو سنجیدہ کرتا ہے دین کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے سے بڑا عالم ہو کسی چیز کو حرام کہنا تو میرے بزرگوں دوستو بہت بڑی بات ہے, کسی چیز کو حرام کہنا تو بہت بڑی بات ہے, کسی چیز کو مکروہ تحریمی کہنا بڑی بری بات, بہت بڑی بات. اگر وہ مکروہ تنزیہی بھی کسی چیز کو کہے گا تو اس کو شرعی دلیل لانی پڑے گی کہ کس دلیل سے اس نے اس چیز کو خلاف اولا کہا ہے. یعنی مکروہ تنزیہ سے مراد اگر کوئی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک حکم ہے شریعت کا وہ کہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا اس درجے کے اندر, لیکن وہ ناپسندیدگی اور شریعت کا ناپسند کرنا وہ اسے ناجائز نہیں کر رہا, لیکن مروت سے شریعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہے, اس کو مکروہ تنزیہ کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا, لیکن وہ باتیں خلاف ہے مروت اور مزاج شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اور ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس پر کوئی عذاب کی وعید آ جائے, یہ قبر میں عذاب ہو جائے. اتنی باریک بات بھی اگر وہ شریعت کی طرف منسوب کرے گا چاہے وہ خود کو عالم کہلا رہا ہو اس کو دلیل دینی پڑے گی. تو جہاں باقاعدہ باضابطہ ایک عالم اتنی نیچے سطح پر آ کر بھی اتھارٹی نہیں رکھتا, وہ جو بات کرے گا وہ پچھلوں کے دلائل کے ساتھ بات کرے گا, مسائل اور حوالے سے بات کرے گا, تو ٹھیے پر بیٹھ کر ایک جاہل آدمی کہے جی آپ نے کہا مسئلے مولانا بات کر رہے تھے اپنی طرف سے, آپ یہ مسئلہ سنیں, جی آپ نے کہاں سنا, بس میں نے ایسا سمجھا ہے. میں نے کہا واہ, میں نے اس کو جو ہے وہ ایسا سمجھا ہے لہٰذا میں اس کو, میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کو آج تک نہیں سمجھ پائی اور آپ اپنے گھر کو نہیں سمجھ پائے لیکن شریعت کو آپ سمجھ گئے, سبحان اللہ. تو اس قسم کے جاہلوں کا منہ بند کرنے کے لیے ان دنوں کے اندر یہ باتیں کرنا ضروری ہے. اس سے توہم پرستی پھیلتی ہے, اس سے لوگوں کے ذہن منتشر ہوتے ہیں. جی بس آپ پیر کے دن رکا, پیر کا دن آ جائے نا, رمضان کا آخری پیر کا دن آ جائے, دو رکعت آپ نفل پڑھ لیجیے, عمر بھر کی ساری قضا معاف. بھائی کہاں لکھا, بس جناب برکت والا مہینہ ہے رمضان کا. ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ, پوری زندگی بندے نے اللہ کے فرض کو چھوڑا ہے, دو رکعت نفل پڑھ کے سارے. اب وہ مسئلہ یہ پرانے زمانے میں پرانا ہو گیا, لیکن آج بھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت قضاء عمری دو رکعت سے معاف ہو جاتی. اب آپ دیکھیں شوشہ کتنا اثر رکھتا ہے, یعنی اتنا تعلیم یافتہ دور ہے, اب بھی ہمیں لوگ پکڑ کے پوچھتے ہیں حضرت اگر پیر کے دن دو رکعت نفل پڑھ لی جائے بعد نماز مغرب تو کیا عمر قضاء معاف ہو جاتی ہے. کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی والے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی توہم پرستی اور اس قسم کے فضول باتیں پھر ایک درجہ اختیار کر جاتی, آپ نے اس سے سنا, آپ نے اس سے سنا, آپ نے اس سے سنا, تو یہ بات جب معاشرے میں پھیلتی ہے تو اگلے کو پتا نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ سند کا درجہ. اس لیے فرمایا گیا, حضور نے فرمایا کسی جھوٹے کے لیے جھوٹا ہونا اتنا کافی ہے جو سنی سنائی باتیں آگے بڑھا دیتا ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسا ہوا کہ نہیں ہوا, ایسا لکھا ہو. کیونکہ یہ حضور نے کتنے سخت جملے فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونا, امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں سند کی بحث کرتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کسی آدمی کا کذاب ہونا, جھوٹا ہونا یہ بات ہے کہ وہ سنی سنائی بات. کس نے کہا جی, زید نے کہا, فلانے نے کہا. اب کہاں کہا اس نے, کہا کہ نہیں کہا بندہ ہی نہیں پتا, نہیں میں نے سنا تھا, مجھے یاد نہیں کس سے سنا تھا لیکن میں نے پڑھا ضرور تھا کہیں پر. وہ بھائی جو آپ نے پڑھا یہ مسئلہ تو بالکل شریعت کے خلاف جا رہا ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, نص کے خلاف ہے, چاروں ائمہ فقہا کے خلاف ہے, امت کے خلاف. نہیں میں نے کہیں پڑھا ضرور ہے, میں نے کہا آپ نے نوائے وقت دیا کسی خبر اخبار جہاں میں کوئی اور واقعہ پڑھا ہوگا. دماغی مالی خولیا یہ ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ رہا آپ کے بارے میں ہوتا ہے اور مسئلے اپنے فٹ کر رہا ہوتا ہے دماغی طور پر, پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے. اور بعد میں کہتا میں نے کسی سے سنا ضرور تھا, تو اس لیے حضور نے فرمایا سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے. ہاں اگر کسی سے سنا ہے تو اس عالم دین کا نام بتایا, اس کتاب کا نام بتایا. تو ایسا اگر آپ اگر کسی کو کہیں کہ ہاں میں نے فلاں عالم دین سے سنا ہے اور آپ چلیے میں بتاتا ہوں, تو ایسی بات بیان کرنا ناجائز نہیں ہے. لیکن اپنی طرف سے بناوٹی بات کر دینا کہ جناب جو ہے کہ یہ کیسے کہ میں یہ آپ کے ابا کے نکاح کے اندر تھا, لیکن جو آپ کے ابا دو گواہ لائے نا آپ کی اماں کے نکاح کے لیے, میرے خیال میں یہ دو گواہ نہیں تھے. آپ کو کیسا پتا آپ پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, مجھے کسی نے کہا ہے. کہ کسی نے کہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, یعنی آپ سے مراد جو بندہ ہوگا. تو شریعت اتنی ہلکی ہو گئی ہے کہ بندہ ہر ایک کے بولنے کی بات لے لیتا ہے. تو خدا کے واسطے یہ شریعت کی اقدار ہیں اور حرمت کی جگہیں ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے کیا. تو اس میں ہر چیز کی, سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت کا اجماع ہے کہ سنت ابراہیمی حق ہے, اور سنت ابراہیمی 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے حاجی ہونا شرط نہیں, اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے. جو بندہ قربانی کے صبح کے دن تک, دیکھیے چار میں بتاؤں آپ کو, ایک ہے 10 تاریخ ذی الحجہ کی, ایک ہے 11 تاریخ, ایک ہے 12 تاریخ اور ایک ہے 13 تاریخ. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 4 دن. ان 4 دنوں میں قربانی کے دن کتنے ہیں؟ جس قربانی کے دن کو کہتے ہیں ایام نہر, اور ان چاروں کے اندر دو خاص دن جمع ہو رہے ہیں, ایک ایام نہر اور ایک ایام تشریق. ایام نہر, یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں, یہ 4 دن ہیں 10 11 12 13. اس کو ایام تشریق بھی ان دنوں کے اندر آتا ہے. ایام تشریق وہ ہے, ایام تشریق کے 3 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ اسلام نے سال میں 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. 2 تو عید کے دن ہو گئے, یعنی میٹھی عید اور بڑی عید, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, 2 دن یہ ہو گئے, اور 3 دن ہو گئے ایام تشریق کے. ٹھیک ہے جی, یہ ملا کر کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. یہ 5 دن میں پورے سال کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. جو رکھے گا اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, وہ توبہ کرے گا. پہلا دن حج کا دن, یعنی یوم عرفہ نہیں, یعنی کون سا دن؟ یوم نہر کا جو شروع ہو رہا ہے. دیکھیے 10 11 12 13. اب یہ ایام تشریق کے دن ہیں, اس میں ذبح کے جو دن آتے ہیں وہ 10 تاریخ ہیں, 11 تاریخ ہیں, 12 تاریخ. 10 کا دن, 11 کا دن اور 12 کے دن مغرب تک. تو یہ ہو گئے 3 دن اور 2 راتیں. جیسی 12 کی مغرب آئی, طواف زیارت کا ٹائم وہاں ختم ہو جاتا ہے. حاجی طواف زیارت نہیں کرے گا, یعنی جس نے نہیں کیا ہے وہ کرے گا, اور وہ دم واجب کر, اس پر دم واجب ہو جائے گا, کیونکہ 12 کی شام تک, 12 تاریخ کی شام تک اس کے پاس حج کو مکمل کرنے کا ٹائم تھا. الا کہ یہ وہ عورتیں جو حائضہ ہو جائیں, یہ نفاس میں آ جائیں, یا وہ مریض جو مرض ہو جائے اور وہ حرم تک نہ پہنچ سکے, ان کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ 13 کو اور صحت مند ہو جائے, 14 کو ہو جائے, 15 کو ہو جائے, لیکن وہ فوراً اپنے طواف زیارت کو وہ مکمل کریں, کیونکہ وہ فرض ہے. حج کے 3 فرض ہیں, احرام, عرفات میں جانا, اور 3rd فرض ہے طواف زیارت, جو اس تمام ارکان کو پورا کرنے کے بعد کی جاتی ہے. تو لہذا قربانی کے جو دن ہے وہ 10 کا پورا دن ہے اور اس کی رات, 11 کا پورا دن ہے اور اس کی رات. ہاں, علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے. شاید آپ یہ سوال کر دیں کہ فقہ کی کتابوں میں تو یہ ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے. میں نے کہا اس لیے کہ اس دور کے اندر علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس دور میں اندھیرا ہوتا تھا, چراغ کا اتنا انتظام نہیں تھا, تو جانور کو ذبح کرنے کے اندر رگ پوری نہ کٹ پائے اور کوئی گڑبڑ ہو جائے, رگ پوری بھی کٹ جائے, لیکن اندیشہ تو تھا, تو اس اندیشے کی وجہ سے رات کو قربانی سے روکا گیا تھا. اگر کوئی کر لیتا تو ہو جاتی تھی, لیکن روکا گیا. لیکن آج وہ دور نہیں ہے, آج جناب جو ہے کہ وہ ترقی یافتہ دور ہے, آج تو رات بھی دن کے مانند ہے, تو لہذا رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ بندہ دن کے اندر کرے. سب سے پہلا دن ہے وہ سب سے افضل ہے, پھر اس کے بعد 11 اس کی رات, 12 کا دن اور اس کی مغرب داخل ہونے سے پہلے تک قربانی کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ آ جائیں ایام تشریق کے لیے, تو ایام تشریق آ جاتی ہے 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ. تو لہذا ان 4 دنوں کے اندر ایام تشریق بھی جمع ہو جاتی ہے اور ایام نہر بھی جمع ہو جاتا ہے. اور میں بات کو ختم کرتے ہیں, وقت ہمارا مکمل ہو گیا. جامع ترمذی شریف کی حدیث میں بیان کروں آپ کے سامنے, حضور نے فرمایا قیمتی جانور خریدو اگر تمہارے پاس بساط ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس دن تمہارا جو مال سب سے زیادہ پہنچتا ہے وہ قیمتی جانور لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے.
لوگ کہتے جی اتنا مہنگا آپ نے کر دیا، تو ہم نے کہا جی اللہ رسول نے اگر ہمیں کاٹنے کا کہا تو ہم اپنے آپ کو بھی کاٹنے کے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کو ذبح کرنے سے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جو مال ہے وہ دیں اور ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں، ہم نفس کے بندے تو نہیں ہیں نا کہ ہم اپنی آپ کی سنیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ملت ابراہیم پر ہیں. حضرت ابراہیم کو کہا گیا بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کو لٹا دیا. اللہ رب العالمین نے حضور کے کرم سے ہم پر یہ سختی تو نہیں رکھی کہ تمہارے گھر اگر بچے پیدا ہو جائیں تو 10 تاریخ کو ان کو ذبح کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو حسین جانور لاؤ اور شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں پیش کرو. حضرت عائشہ میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، جو انسان یوم النحر یعنی 10 تاریخ کو جس دن وہ قربانی کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں احب الی اللہ اتنا زیادہ محبوب نہیں. حضرت اگر میں قربانی نہ کروں بچیوں کی شادیاں کروا دوں، میں نے کہا اچھا کام ہے وہ کسی اور دن کریں آپ. حضرت اگر میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں، میں نے کہا بہت اچھا کام ہے لیکن کسی اور دن کریں آپ، کیونکہ حضور نے فرمایا اس دن سب سے زیادہ عزت والا اور ثواب والا کام اور اللہ کو راضی کرنے والا احب الیہ سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ کام، کیونکہ وہ کھانا بھی تو اب اللہ کے لیے کر رہے تھے نا، تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب کام ہے وہ کیا ہے، احراق دم ہے، اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے. فرما انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا، یہ جانور ضائع نہیں ہوگا قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ساتھ آئے گا، واشعارہا اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، واذلافہا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور یہ پل صراط پر تمہیں اپنے پشت پر سوار کر کے بعض روایت میں آتا ہے کہ پار کرائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہر بال کے عوض اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن مومن کا کوئی اجر اللہ کی بارگاہ میں یہ درجہ نہیں پاتا جتنا درجہ احراق دم خون بہانا پاتا ہے. فرما وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْعَرْضِ، فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، پیسہ اللہ اور دے گا، ساری سلامتی آ جائے گی. آگے حضور نصیحت کہتے ہیں فطیبوا بها نفسا، گھبراہٹ کے ساتھ نہیں، کنجوسی کے ساتھ نہیں، خوشی دلوں کے ساتھ قربانی کرو. فرمایا فطیبوا بها نفسا، اچھے دل کے ساتھ کرو، آخرت کو توجہ رکھتے ہوئے کرو، قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے کرو، اور پھر کھا بھی تو خود ہی رہے ہو نا، کہاں لے جا رہے ہو اس کو، پہلی امت تو لے جا کر جلوا دیتی تھی، تو میں تو کھانا بھی خود ہی ہے، تو کیا گھبراہٹ ہے، اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے. فرمایا اللہ تمہارے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہیں جو اللہ سے محبت ہے نا، اور محبت اس چیز کا نام ہے خود سپردگی، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور یہ بھی اللہ کے لیے تھا اور اس کی طرف چل پڑ گیا چل پڑا. تو فرمایا یہ تمہاری نیکی تھی جس کا بدلہ، جس کی دلیل، جس کا امتحان اللہ اس قربانی سے لینا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اس حقیقت پر ہم تمام کو گامزن رکھے، اور ان مسائل کو انشاءاللہ بعد میں پھر مزید ذکر کریں گے. جو لوگ تیار ہیں اس مسئلے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے کار خیر میں برکت دے، ان کی قربانیوں کو قبول کرے. جو جانور لا چکے ہیں اللہ رب العالمین عافیت دے اور ان کی نیتوں کو قبول فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.